بدھ 21 جون کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. سعودی عرب میں بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا کر پہلی مرتبہ موروثی بادشاہت کا آغاز کیا. تجزیہ کار نے انتباہ کیا.
کسی بھی سعودی بادشاہ نے اپنے بیٹے کو نہیں بٹھایا. جب شاہ سلمان نہیں رہیں گے تو اس کے بعد جو ان کے بیٹے جب بادشاہ بنیں گے تو ان کے لیے بہت مصیبتیں ہوں گی.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. سعودی عرب کے شاہ سلمان نے موجودہ ولی عہد 57 سالہ شہزادہ محمد بن نائف کی جگہ اپنے 31 سالہ بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنا نیا ولی عہد مقرر کر دیا ہے. تفصیلات نازش سفر سے.
شاہ سلمان نے شہزادہ محمد بن نائف کو وزیر داخلہ کے عہدے سے بھی ہٹا دیا ہے. یہ اعلان ایک شاہی فرمان کے ذریعے کیا گیا, جس کے بعد اب شاہ سلمان کے بعد محمد بن سلمان سعودی ریاست کے اگلے حاکم ہوں گے. سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اس فرمان کے تحت شہزادہ محمد بن سلمان کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے, جبکہ وہ بدستور ملک کے وزیر دفاع بھی رہیں گے. ایس پی اے کے مطابق سابق ولی عہد شہزادہ بن نائف سے تمام عہدے واپس لے لیے گئے ہیں اور اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی. سعودی ٹی وی چینل کے مطابق سابق ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف نے نئے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے وفاداری کا اعلان کیا ہے.
پاکستان کے وزیر اعظم کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سرکاری حیثیت میں اسلامی ملکوں کی فوج کے سربراہ کے طور پر نہیں بھیجا گیا, اس لیے وہ انہیں واپس آنے کا نہیں کہہ سکتے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک.
سینٹ میں خارجہ امور کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے سرتاج عزیز نے کہا کہ سعودی عرب میں موجود پاکستانی افواج کسی بھی طور پر کسی بھی ملک کے خلاف ہونے والی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گی. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی قیادت میں اسلامی ملکوں کا فوجی اتحاد دہشت گردی کے خلاف بنایا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کریم خواجہ نے مطالبہ کیا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو رضا کرانہ طور پر وطن واپس آ جانا چاہیے. پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ایسے حالات میں راحیل شریف کو واپس بلانے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں.
امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک روسی جہاز امریکہ کے جاسوس طیارے سے محض 5 فٹ کی دوری سے گزرا ہے. یہ واقعہ بحر بالٹک کے اوپر پیش آیا. امریکی حکام نے طیارے کے اس قدر قریب سے گزرنے کو انتہائی تیز رفتار اور پائلٹ کی گرفت جہاز پر کمزور ہونے کو غیر محفوظ قرار دیا ہے. تاہم روس نے امریکی دعوے کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ امریکی جہاز نے روسی طیارے کی جانب اشتعال انگیز پیش رفت کی تھی. پرتگال میں فائر فائٹرز ایسوسی ایشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں لگنے والی آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے. اس آگ کے نتیجے میں اب تک 64 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جائم مارتا سوارس نے اس بات کو رد کیا کہ آگ طوفان کے باعث لگی. آگ بجھانے والے عملے کو اس ضمن میں تنقید کا سامنا ہے کہ وہ اس سڑک کو محفوظ بنانے میں ناکام رہے جس پہ آگ سے بچ نکلنے والے متاثرین پھنسے ہوئے تھے. پرتگال کی پارلیمان میں آگ کے باعث ہلاک ہونے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. 1000 سے زائد آگ بجھانے والا عملہ اب بھی ملک کے شمال میں وسیع رقبے پہ لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. بیلجیم کے وزیراعظم چارلز مشیل نے گزشتہ روز برسلز ریلوے اسٹیشن پہ مشتبہ خودکش حملہ آور کی طرف سے حملہ کرنے کی کوشش ناکام بنانے پہ سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی ہے. حملہ آور کی جانب سے خود کو آگ لگانے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا. واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا. وزیراعظم مشیل نے کہا کہ ملک میں الرٹ لیول کی سطح بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, تاہم انہوں نے زور دیا کہ لوگ ہوشیار رہیں. وزیراعظم چارلز مشیل کہہ رہے ہیں کہ جو پیغام میں ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم شدت پسندوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. میں یہ پیغام دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیاں ممکن حد تک معمول کے مطابق گزاریں گے, اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں محتاط رہنا ہوگا. ہم اپنی آزادی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں, جمہوریت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. ہم معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے قانون کی حکمرانی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. یہ تھے وزیراعظم چارلز مشیل. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ایران سے متصل سرحدی ضلع پنجگور سے ایک تباہ شدہ ایرانی ساختہ ڈرون طیارہ برامد کیا گیا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم کی رپورٹ.
کوئٹہ میں سرکاری ذرائع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈرون کا ملبہ ضلع علاقے پروم سے برامد کیا گیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ڈرون ایرانی ہے. ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایرانی ڈرون نے چونکہ سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تھی, جس پر پاکستانی جنگی طیاروں نے اسے مار گرایا ہے. اس علاقے میں کسی ایرانی ڈرون گرنے کی تصدیق کے لیے ایرانی حکام سے رابطہ نہیں کیا جا سکا, جبکہ پاکستان میں بھی اعلیٰ سرکاری سطح پر تاحال اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں قحط کی صورتحال ختم ہو گئی ہے، تاہم اقوام متحدہ نے متنبہ کیا ہے کہ وہاں لاکھوں افراد کی حالت اب بھی بہت خراب ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بہتری کے باوجود روزانہ خوراک کی تلاش کرنے والے افراد کی تعداد بڑھ کے 60 لاکھ ہو گئی ہے۔ ملک میں خوراک کی کمی کی یہ بلند ترین سطح ہے۔ قحط کی وجہ 3.5 سال قبل شروع ہونے والی خانہ جنگی تھی۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور نے وضاحت کر دی کہ فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کو سرکاری طور پر اسلامی ممالک کی فوج کی سربراہی کرنے نہیں بھیجا گیا، لہذا حکومت ان کو واپس نہیں بلا سکتی۔ یہ خبر ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہے اور اس کی تفصیل بھی آج سربین میں شامل ہے۔ لیکن آئیے اس وقت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی بات سے۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے اپنے 57 سالہ بھتیجے شہزادہ محمد بن نائف کی جگہ اپنے 31 سالہ بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنا نیا ولی عہد مقرر کر دیا ہے۔ اس غیر متوقع اقدام کا اعلان ایک شاہی فرمان کے ذریعے کیا گیا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے سلیم قاضی سے۔
شاہ سلمان نے شہزادہ محمد بن نائف کو وزیر داخلہ کے عہدے سے بھی ہٹا دیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رسائی ادارے کے مطابق اس فرمان کے تحت شہزادہ محمد بن سلمان کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا ہے اور وہ بدستور ملک کے وزیر دفاع بھی رہیں گے۔ ٹیلی ویژن اسٹیشن العربیہ کے مطابق شاہ سلمان نے ولی عہد کی تبدیلی کا فیصلہ ملک میں جانشینی کا فیصلہ کرنے والی کونسل سے مشاورت کے بعد کیا ہے۔ یہ کونسل سن 2006 میں قائم کی گئی تھی تاکہ قدامت پسند اسلامی سلطنت میں جانشین کو مقرر کرنے کا عمل بآسانی اور منظم طریقے سے طے پا سکے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز جنوری 2015 میں اپنے سوتیلے بھائی شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ بنائے گئے تھے۔ تخت سنبھالنے کے بعد 29 اپریل 2015 کو انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی مکرن بن عبدالعزیز کی جگہ اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ اسی وقت شاہ سلمان کے صاحبزادے شہزادہ محمد بن سلمان کو نائب ولی عہد نامزد کیا گیا تھا اور اب انہیں ولی عہد بنا دیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق سابق ولی عہد شہزادہ بن نائف سے تمام عہدے واپس لے لیے گئے ہیں، تاہم اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ محمد بن نائف کئی برس تک ملک میں انسداد دہشت گردی کے ادارے کے سربراہ رہے اور انہوں نے سن 2003 سے 2006 کے دوران القاعدہ کی طرف سے جاری بم حملوں کے سلسلے کو ختم کیا۔ نئے ولی عہد محمد بن سلمان کو نائب ولی عہد کی حیثیت سے یمن سعودی عرب جنگ، توانائی سے متعلق عالمی پالیسی سازی اور اس کے نفاذ اور تیل کے ختم ہو جانے کے بعد ریاست کے مستقبل سے متعلق منصوبوں کے لیے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے مطابق سعودی ٹی وی چینل نے خبر دی ہے کہ سابق ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف نے نئے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے وفاداری کا اعلان کر دیا ہے۔
تفصیل بتا رہے تھے سلیم قاضی۔ سعودی عرب کے بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کو ولی عہد مقرر کر دیا ہے۔ میں نے اس اقدام کے پیچھے سیاسی اور دوسرے وجوہات کو سمجھنے کے لیے بات کی تجزیہ کار اور سعودی امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی راشد حسین سے۔ ان سے پوچھا کہ اس تبدیلی کی آل سعود کی اندرونی سیاست میں اہمیت کیا ہے۔
دیکھیے، جو آل سعود کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس پہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آنا ہے۔ جب 1932 میں موجودہ سعودی عرب کی بنیاد ڈالی تھی شاہ عبدالعزیز صاحب نے، تو ان کی وفات کے بعد جو غالباً 1952-53 میں کہیں ہوئی تھی، اس کے بعد سے ان کے بچے ہی برسر اقتدار آتے رہے۔ شاہ سعود، شاہ فیصل، فہد، خالد اور پھر عبداللہ اور اب سلمان۔ لیکن اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اقتدار ایک نئی جنریشن کو تیسری جنریشن کو جا رہا ہے, اور اس میں بھی ایک ایسے شخص کو جس کی عمر کہا یہ جاتا ہے کہ 31-32 سال کی عمر ہے. دیکھیے جو موجودہ کراؤن پرنس تھے جن کو ہٹایا گیا ہے محمد بن نائف, وہ بھی اگرچہ کہ تیسری جنریشن میں سے تھے لیکن وہ 56-57 سال کی عمر تھی. جو نئے اب مقرر کیے گئے ہیں کراؤن پرنس ولی عہد سلطنت, وہ صرف 31-32 سال کے ہیں, اور یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب ایک اور یہ بھی ہے کہ سعود ہو گئے, فیصل ہو گئے, خالد ہو گئے, فہد ہو گئے, عبداللہ ہو گئے, ان کے بیٹوں کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ سلمان جو موجودہ بادشاہ تھے ان کے بیٹے کو ولی عہد بنایا گیا ہے کہ آئندہ تخت پہ وہی بیٹھیں گے. چنانچہ اس کا امپیکٹ تو ہونا ہے, کس طرح ہونا ہے, کیا ہونا ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا. لیکن بہت سے لوگ منظر سے ہٹ جائیں گے اور اندرونی طور پہ خلفشار بالکل بڑھ سکتا ہے.
تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس تبدیلی کے بعد جو نئے ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان, ان کی راہ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں؟
جی, بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. 2015 میں جب سلمان برتر اقتدار آئے تھے تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت جو ولی عہد سلطنت مقرر ہوئے تھے وہ شہزادہ مقرن بن عبدالعزیز تھے, جو کہ شاہ سلمان کے بھائی ہوا کرتے تھے. 3-4 مہینوں کے بعد غالباً 2015 اپریل میں سب سے پہلی جو رکاوٹ تھی وہ شہزادہ مقرن کو ہٹا کر کے دور کر دی گئی تھی, اور شہزادہ محمد بن نائف کو جو کہ اگلی جنریشن کے تھے ان کو ولی عہد سلطنت مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد سے یہ 6 مگوئیاں عام تھیں کہ یہ ایک وقتی اسٹیپ ہے, محلاتی سازشیں جاری و ساری تھیں. شہزادہ محمد بن سلمان کا, جنہیں عام طور پر ایم بی ایس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جو کہ اس وقت نئے ولی عہد مقرر کیے گئے ہیں, ان کا پروفائل بڑھتا جا رہا تھا, بیشتر طاقتیں ان کے پاس آتی چلی جا رہی تھیں, اور شہزادہ محمد بن نائف کی طاقت تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی. چنانچہ یہ ایک نوشتہ دیوار تھا اور اب بالآخر یہ ہو گیا ہے, محلاتی سازشیں کامیاب ہو گئی.
اچھا, سعودی عرب کی جو تمام سلامتی اور اقتصادی اور دفاعی ادارے ہیں وہ نئے ولی عہد کے اب کنٹرول میں ہیں, لیکن کیا جو نیشنل گارڈز ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہیں آپ کے خیال میں؟
نہیں, نیشنل گارڈز ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عبداللہ اور پھر ان کے بیٹے کے پاس اس کی لیڈرشپ چلی گئی تھی, شہزادہ متب کے پاس. دیکھیے, یہ جو سعودی عرب میں اگر آپ یہ دیکھیے کہ کچھ دنوں پہلے تک مقرن ولی عہد سلطنت تھے وہ غائب ہو گئے, اس کے بعد ایک زمانہ تھا کہ بندر بن سلطان کا ستارہ عروج پر تھا, وہ غائب ہو گئے, پھر متب بن عبداللہ کا ستارہ عروج پہ رہا, وہ غائب ہو گئے, محمد بن نائف اب غائب ہو گئے ہیں, لیکن فیصل کے بچوں میں سے آج کوئی بہت اونچی جگہ نہیں آ رہا, ایک ان کے بیٹے ابھی گورنر مکہ ضرور ہیں, فہد کے بیٹے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. چنانچہ یہ کہہ دینا کہ ان سب نے بالکل لائن ڈاؤن لے لیا ہوگا اور خاموش ہو جائیں گے, یہ حکومتوں میں اقتدار کی رسہ کشی میں یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. لیکن تمام لوگ اپنی اپنی چال چلنے کے لیے وقت کے انتظار کرتے ہیں, اور لگتا یہی ہے کہ یہ تمام لوگ جس میں اب محمد بن نائف بھی شامل ہو چکے ہیں اپنے اگلے قدم کے لیے وقت کا شاید انتظار کر.
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیشنل گارڈز کا ان نئے ولی عہد کا کنٹرول نہ ہونا, یہ کیا ان کے لیے آگے جا کے مسئلہ بن سکتا ہے؟
دیکھیں, بالکل بن سکتا ہے, لیکن عبداللہ کے دور میں نیشنل گارڈز کا پروفائل کچھ اور تھا, عبداللہ کے بعد نیشنل گارڈز کا پروفائل کم ہوتا چلا گیا. دیکھیں, بہت کچھ تو بجٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کہ ان کو بجٹ اب نیشنل گارڈز کو کتنا دیا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب عبداللہ برتر اقتدار تھے یا ولی عہد سلطنت تھے تو اس وقت نیشنل گارڈ ایک کمپیریٹو فورس ہوا کرتی تھی, اب بھی ہے, لیکن بہرحال جو پرس ہے وہ تو اب محمد بن سلمان کے ہاتھوں میں ہوگا, اور اگر اس کو کنسٹرکٹ کر دیا جائے, کم کر دیا جائے جو کہ ان کی اینول فنڈنگ ہوتی ہے, تو اس سے نیشنل گارڈز کی افیکٹو ہونے پر بھی اثر پڑے گا. چنانچہ آگے چل کر شاید نیشنل گارڈز وہ کلیدی رول نہیں ادا کر سکے جو اس وقت اور یاب سے پہلے کرتا رہا ہے.
اچھا, جو بادشاہ ہیں سعودی بادشاہ شاہ سلمان, وہ اور ان کے تمام بھائی سگے بھی اور سوتیلے بھی شاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد ہیں. تو شاہ سلمان عبدالعزیز کی سدھیری بیوی کی اولاد ہیں, تو جو باقی بیویوں کی اولادیں ہیں ان کا کیا اب کردار رہ سکتا ہے آپ کے خیال میں سیاسی کشمکش پاور پالیٹکس میں؟
دیکھیے امبر, یہ جو سدھیری بیگم تھی ان کی, شاہ عبدالعزیز صاحب کی, ان کے سات بیٹے تھے اور یہ سدھیری سیونس کہلاتے رہے, اور اقتدار پر چونکہ یہ عبدالعزیز صاحب کی بڑی چہیتی بیوی تھی, چنانچہ اقتدار پہ ان کا بڑا کنٹرول رہا اور یکے بعد دیگرے انہی کے بیٹے برسر اقتدار آتے رہے, لیکن اس میں کہیں کہیں چینج اوور بھی آیا. مثال کے طور پر شہزادہ عبداللہ کے 10-12 سال ولی عہد رہے, اور وہ اس حقیقت کے باوجود کہ شاہ فہد کو اسٹروک ہوا ہوا تھا, وہ بالکل کام کرنے کے قابل نہیں تھے جسمانی اور جسمانی اعتبار سے, اس کے باوجود ان کے بادشاہ بننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت تھی کہ وہ سدھیری سیونس میں نہیں تھے. لیکن بہرحال شاہ عبداللہ چونکہ خود ایک بہت اسٹرانگ کنٹینڈر تھے, نیشنل گارڈز پر ان کا بہت زبردست قسم کا کنٹرول تھا, وہ ایک بہت پاورفل اینٹیٹی تھی, اس لیے شاہ عبداللہ کے آنے کو نہیں روکا جا سکا. لیکن شاہ عبداللہ کے جانے کے بعد سدھیری بھائیوں کا اقتدار پھر واپس آسمان پہ چلا گیا, اور اب سدھیریوں کی دوسری جنریشن ہے, ان میں سے شہزادہ محمد بن سلمان کا تعلق ہے اور وہ اب کراؤن پرنس ہو گئے ہیں. لیکن جو دوسرے بھائی ہیں, جو دوسری ان کی دوسری بیویوں کی دوسری شاخوں سے جو لوگ ہیں, وہ یقیناً اس بات پر کوئی بہت زیادہ خوش تو نہیں ہوں گے, یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرے گا جو محلاتی سازشیں ہیں, ریشہ دوانیاں ہیں, وہ آگے بڑھیں گی, اور اس کی وجہ سے سعودی عرب میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایک بات کا میں اور ذکر کر دوں امبر یہاں پر, کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید شاہ سلمان کی اب صحت بہت اچھی نہ ہو, اور اس وجہ سے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا. دیکھیے جب شاہ عبداللہ غالباً نومبر دسمبر 2014 کی بات ہے, وہ برسر اقتدار تھے لیکن درون خانہ ان کی طبیعت خراب تھی. اس وقت ایک موو یہ تھا کہ متب بن عبداللہ کو ڈپٹی کراؤن پرنس اور بالآخر کراؤن پرنس بنا دیا جائے, اور کہتے یہ ہیں کہ دسمبر 2014 میں وہ شاہ عبداللہ تقریباً تیار ہو گئے, لیکن اس کے بعد انہیں اسٹروک ہو گیا اور وہ وینٹیلیٹر پر آ گئے, اور وہ یہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. اور جیسے سلمان برتر اقتدار آتے ہیں, نہ صرف کہ متب کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے, بلکہ خالد التویجی جو کہ ہیڈ آف دی کورٹ ہوا کرتے تھے کنگز کورٹ کے, بہت پاورفل شخصیت تھے, اور عبداللہ اور متب کے پیچھے ساری پلاٹنگ میں وہ تھے ان کو آگے کرنے کے لیے, انہیں کہا یہ جاتا ہے کہ امپریزن بھی کیا گیا تھا. چنانچہ اس طرح کی سازشیں چلتی رہی ہیں. اس وقت محمد بن سلمان کا ستارہ عروج پر آ گیا ہے, لیکن آگے چل کر کیا ہوتا ہے یہ کہنا مشکل ہے, اگرچہ کہ طاقت کا جو ارتکاز ان کے ہاتھوں میں آیا ہے اس کو چیلنج کرنا بہت آسان نہیں ہوگا.
یہ تھے صحافی و تجزیہ کار راشد حسین. اور سعودی بادشاہ کے اس فیصلے کے سعودی عرب و خطے کے لیے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, اس پر میں نے بات کی مشرق وسطی کے امور کے ماہر کامران بخاری سے, اور ان سے پوچھا کہ ہٹائے جانے والے شہزادے یعنی شہزادہ محمد بن نائف تو دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیوں کی وجہ سے امریکہ میں مقبول رہے ہیں, تو پھر کیا ان کی تنزلی امریکہ کو اچھی لگے گی؟
دیکھیں, اس امریکی کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ ہے کہ آخر میں جو ہے امریکہ ہو یا کوئی اور ہو, وہ کسی دوسرے ملک میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے سیاسی تو اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, اس کو اس کے اندر زیادہ مداخلت ہوتی نہیں. ہاں, جو ہے رائے دی جاتی ہے, جو ہے اظہار کیا جاتا ہے اپنی پریفرنس کا, اور کچھ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ جو ہے امریکہ
کسی طریقے سے جو ہے مداخلت کر سکے گا اور ان کے فیصلوں پہ نظر اثر انداز ہو سکے گا. میں سمجھتا ہوں وہ جو ہے وہ کنسپریسی تھیوری کے ریلم میں چلا جاتا ہے. تو جہاں تک شاہ سلمان کا تعلق ہے, امریکہ جو ہے اگر ناراض ہو رہا ہے تو امریکہ کے ساتھ ناراضگی بھی تھی, جو ہے اوباما کے دور میں بڑے پیمانے پہ ناراضگی تھی, لیکن تعلقات بھی چل رہے تھے. اب بھی یہی حال ہے کہ ٹرمپ آئے ہیں, انہوں نے ان کو زیادہ جو ہے وہ فوقیت دی ہے, زیادہ توجہ دی ہے, لیکن وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ جو ہے کسی مستحکم مقام پر نہیں ہے. کیونکہ کل ہی دیکھیے, کل جو ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اسپوکس وومن ہیں انہوں نے جو ہے بہت تنقید کی ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قطر کے معاملے کو لے کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اپنا ایک حد تک ہی امریکہ کا انفلوئنس جو ہے ایسے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور جبکہ بادشاہ اپنے بیٹے کو گدی پہ بٹھانا چاہتا ہے.
اچھا, تو ویسے اس وقت سعودی عرب اندرونی پاور پولیٹکس میں بھی پھنسا ہوا ہے اور خطے میں بھی ایران کے ساتھ اس کی کشمکش چل رہی ہے. تو یہ جو بیرونی کشمکش ہے اور جو اندرونی چپکلش ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے کیا مددگار ہیں؟ ایک میوچلی بینیفیشل سٹرگلز چل رہی ہیں؟
دیکھیں, بینیفیشل ہیں یا نقصان دہ ہیں یہ تو جو ہے ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا, لیکن یہ بات طے ہے کہ جو اندرونی چپکلش ہے اور جو بیرونی جو ہے مسائل ہیں وہ ان کا آپس میں تعلق ہے. اور وہ تعلق یہ ہے کہ یہ ساری تبدیلی سعودی عرب کے اندر جو بڑے پیمانے پہ ہمیں ہر جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد, کچھ مہینے کے بعد ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی اب یہ نئی تبدیلی ہو رہی ہے, اب یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, کیونکہ مجموعی طور پہ جو عرب دنیا ہے, عرب ممالک ہیں, وہ مجموعی طور پہ بھی کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. تو سعودی عرب ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور ہے, چونکہ تیل کی وجہ سے اور تیل سے جو ہے جو آمدنی آتی ہے اس وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے پاس انفلوئنس ہے, پاور ہے, لیکن وہ پاور بہت ہی محدود ہے اور وہ شرنک ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے اور اوپر نہیں جا رہی, اور ان قریب جو ہے مستقبل میں نہیں جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدشے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں خطے میں جو انتشار ہے. تو سعودی عرب کی جو پوزیشن ہے وہ مزید سے مزید غیر مستحکم ہوتی جا رہی ہے. اب اس پورے معاملے میں پھر اگر آپ اس سیاسی جو ہے چپکلش کو لے لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں بھائی جو ہے معاملات کس حد تک جا چکے ہیں. ابھی تو جو ہے یہ اس طرح جو ہے مطلب کسی بھی سعودی بادشاہ نے تاریخ میں اس طرح سے اپنے بیٹے کو نہیں بٹھایا, جو ہے اپنا عہدے پہ فائز نہیں کیا اور مطلب بادشاہ بنانے کے لیے کاوشیں نہیں کی. اور اب جب کہ جو ہے شاہ سلمان یہ کر رہے ہیں تو فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے کوئی بڑے پیمانے پہ ان کے خلاف جو ہے کوئی مہاجرائی ہوگی. لیکن جب شاہ سلمان نہیں رہیں گے, کیونکہ وہ 81 سال کے, تو اس کے بعد جو ان کے بیٹے جب بادشاہ بنیں گے تو ان کے لیے بہت مصیبتیں ہوں گی. اس طرح سے لوگ ان کی عزت نہیں کریں گے, کیونکہ ایک تو ان کی عمر بہت کم ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب حالات بگڑتے ہیں تو کسی نہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی فال گائے بنتا ہے, کسی کے نہ کسی کو بلیم کیا کرنا پڑتا ہے. اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیٹے کو بلیم کیا جائے گا, اور پھر یہ ہے کہ پھر مزید جو ہے وہ اندرون خانہ جو ہے وہ ایک سٹرگل ہوگی. اور یہ پہلے ہوا ہے, مطلب جو ہے جس وقت شاہ سعود ہوا کرتے تھے جو ہے نا 50 کی دہائی میں, تو ان کو ان کے جو سوتیلے بھائی فیصل نے جو ہے وہ ہٹا دیا تھا, لیکن وہ زمانہ جو ہے وہ استحکام کا تھا, اب عدم استحکام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ بہت ہی مشکل دور میں جو ہے داخل ہو گیا.
یہ تھے کامران بخاری. ادھر پاکستان میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور نے وضاحت کر دی ہے کہ فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کو سرکاری طور پر اسلامی ممالک کی فوج کی سربراہی کرنے نہیں بھیجا گیا, لہذا حکومت ان کو واپس نہیں بلا سکتی. سنیے اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں خارجہ امور کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے خارجہ امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا کہ سعودی عرب میں موجود پاکستانی افواج کسی طور پر بھی کسی بھی ملک کے خلاف ہونے والی جارحانہ کارروائی میں حصہ نہیں لیں گی. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی قیادت میں اسلامی ملکوں کا اتحاد کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف بنایا گیا ہے. حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کریم خواجہ نے مطالبہ کیا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو رضا کرانہ طور پر وطن واپس آ جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب اس طرح بھرتیاں کرے گا تو پھر اس کے مقابلے میں ایران بھی ایسا کرے گا، جس سے علاقے میں جنگ کے خطرات ہر وقت موجود رہیں گے۔ کریم خواجہ نے کہا کہ ان کی جماعت خلیجی بحران میں پاکستان کے کردار سے مطمئن نہیں ہے۔ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ایسے حالات میں راحیل شریف کو وطن واپس بلانے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں تحریک التوا بھی جمع کروا رکھی ہے، جس میں جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو اسلامی ملکوں کی افواج کا سربراہ بنانے کے بارے میں حکومت سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔
یہ تھی اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائل جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا دیجیے۔
اب کھیلوں کی خبریں سنتے ہیں عبدالرشید شکور سے۔
پاکستانی ہاکی ٹیم کل ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائنگ ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں اولمپک چیمپئن ارجنٹائن کا مقابلہ کرنے والی ہے۔ پاکستانی ٹیم اپنے پول میں چوتھے نمبر پر آئی۔ پول میچوں میں اس کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ پہلے میچ میں اسے ہالینڈ نے 4 گول سے ہرایا، پھر کینیڈا نے 6 گول سے اسے شکست دی۔ بھارت نے اس کے خلاف 7-1 کے اسکور سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستانی ٹیم صرف ایک میچ اسکاٹ لینڈ کے خلاف 3-1 سے جیت پائی۔ پول اے میں ارجنٹائن اور انگلینڈ کی ٹیمیں 10-10 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست رہیں۔ اس ورلڈ کپ کوالیفائنگ ٹورنامنٹ سے 5 ٹیموں نے عالمی کپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چیمپئنز ٹرافی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیو رچرڈسن کا کہنا ہے کہ چونکہ 50 اوورز کا ایک ٹورنامنٹ عالمی کپ کی شکل میں پہلے ہی موجود ہے اور T20 کرکٹ بے پناہ مقبول ہو رہی ہے، لہٰذا اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی ختم کر کے 4 سال کے عرصے میں T20 کے 2 ٹورنامنٹس کرائے جائیں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے مستعفی کوچ انیل کمبلے نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ انہوں نے کپتان وراٹ کوہلی سے اختلافات کے سبب اپنا عہدہ چھوڑا ہے۔ کمبلے کا کہنا ہے کہ کوہلی کو ان کے انداز پر اور کوچ کی حیثیت سے کام کرتے رہنے پر تحفظات ہیں اور ان حالات میں ان کے لیے مزید کام کرنا ممکن نہیں۔ کمبلے نے ایک ایسے وقت استعفیٰ دیا ہے جب بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کا دورہ شروع کر رہی ہے۔ ومبلڈن سے پہلے ہونے والے کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے ہی راؤنڈ میں چونکا دینے والے نتائج سامنے آ گئے۔ عالمی نمبر 1 اینڈی مرے کو آسٹریلیا کے جارڈن تھامسن نے ہرا دیا، جن کی عالمی رینکنگ 90 ہے۔ نمبر 2 سیڈ سٹین واورنگا اور 3rd سیڈ میلوس رونش کو بھی اپنے پہلے میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اٹلی کے سابق فٹ بالر مالدینی ٹینس کھلاڑی بن گئے ہیں اور انہوں نے پروفیشنل ٹینس سرکٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے۔ نیٹو کے F-16 طیارے نے روسی وزیر دفاع کے جہاز کے ساتھ پرواز کی، الارم بج گیا، روسی جیٹ طیارے پہنچ گئے۔ سنیے گا سارے معاملے کی نزاکت پر تجزیے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔
سعودی عرب کے شاہ سلمان نے موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف کی جگہ اپنے بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنا نیا ولی عہد مقرر کر دیا ہے۔ سابق ولی عہد شہزادہ بن نائف سے تمام عہدے واپس لے لیے گئے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے ایران سے متصل سرحدی ضلع پنجگور میں ایک ایرانی جاسوس طیارے کو مار گرایا ہے۔ پرتگال میں فائر فائٹرز ایسوسیشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں لگنے والی آگ جس میں 64 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جان بوجھ کر لگائی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں قحط کی صورتحال ختم ہو گئی ہے، تاہم اقوام متحدہ نے متنبہ کیا ہے کہ وہاں لاکھوں افراد کی حالت اب بھی بہت خراب ہے۔ امریکی سائبر سیکیورٹی کے اہلکار کے مطابق روسی ہیکرز نے گزشتہ سال صدارتی مہم کے موقع پہ 21 ریاستوں کے انتخابی نظام کو ہیک کیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا نادیہ سلیمان سے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک روسی جنگی جہاز امریکہ کے جاسوس طیارے سے محض 5 فٹ کی دوری سے گزرا ہے۔ امریکی حکام نے طیارے کے اس قدر قریب سے گزرنے کو انتہائی غیر محفوظ قرار دیا ہے، تاہم روس نے امریکی دعوے کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ امریکی جہاز نے روسی طیارے کی جانب اشتعال انگیز پیش رفت کی تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مشتمل رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمائلہ جعفری۔
امریکی حکام کے مطابق ان کا جاسوسی طیارہ بحیرہ بالٹک پر محو پرواز تھا جب روسی جنگی طیارہ اس کے انتہائی قریب سے گزرا۔ امریکی حکام نے یہ فاصلہ 5 فٹ بتاتے ہوئے اسے غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ انہوں نے روسی جہاز پر اس کے پائلٹ کی گرفت کو بھی کمزور قرار دیا ہے، تاہم روس نے امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی جاسوسی طیارے نے روسی جنگی جہاز کی جانب اشتعال انگیز پیش رفت کی تھی۔ روس کے محکمہ دفاع کے مطابق امریکی جہاز کے عملے نے اس وقت اشتعال انگیز طریقے سے روسی جہاز کے قریب آنے کی کوشش کی جب روسی طیارے نے اسے اپنی نگرانی میں واپس نکلنے پر مجبور کیا۔ امریکہ میں پینٹاگن کے ترجمان کیپٹن جیف ڈیوس نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ امریکی طیارہ بین الاقوامی فضائی حدود میں پرواز کر رہا تھا اور قطعی طور پر اشتعال انگیز نہیں تھا۔ جیف ڈیوس کے مطابق پرواز کے وقت امریکی جاسوسی طیارے RC-135 کے ٹرانسپونڈرز چل رہے تھے جس کی وجہ سے یہ ریڈار پر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طیارے کی موجودگی کا پہلے ہی پتہ چلا لیا گیا تھا اور روسی طیارہ اسے اپنی نگرانی میں باہر لے جا رہا تھا۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق 10 منٹ بعد ہی ایک اور امریکی جاسوسی جہاز بھی وہاں پہنچا جسے روسی جہازوں نے اپنی نگرانی میں واپس نکلنے پر مجبور کر دیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے پیر کو روس نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ شام کی فضا میں امریکی طیاروں کو ایک ہدف کے طور پر دیکھا جائے گا۔ روس کا یہ بیان اس واقعے کے بعد سامنے آیا جب امریکہ نے اس شامی جہاز کو مار گرایا جس نے امریکہ کے حمایت یافتہ باغیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ دوسری جانب شام میں ہی گزشتہ روز امریکہ نے ایرانی ساختہ مسلح ڈرون مار گرایا جس کے بعد ماسکو اور واشنگٹن میں تعلقات کشیدہ ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق بحیرہ بالٹک میں اس ماہ امریکی اور روسی طیاروں اور کشتیوں کا 30 سے زائد بار آمنا سامنا ہوا ہے، تاہم اس دوران زیادہ تر جہاز محفوظ رہے۔
تفصیل بتا رہی تھی شمائلہ جعفری۔ اور میں نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے اس واقعے پر بات کی۔ ان سے پوچھا کہ جب نیٹو کا F-16 طیارہ روسی وزیر دفاع کے جہاز سے اتنا قریب سے گزرا تو کیا روس اب اپنا لائحہ عمل تبدیل کرے گا امریکہ اور نیٹو سے تعلقات کے حوالے سے؟
ابھی جو وزیر دفاع ہیں جن کے طیارے کے نزدیک سے نیٹو کا طیارہ گزرا، البتہ بالکل نزدیک نہیں تھا چونکہ وزیر دفاع کے طیارے اور نیٹو کے طیارے کے درمیان اس کو لے جانے والا، اس کے حفاظت کرنے والا روس کا SU-27 جنگی طیارہ بھی تھا جس نے اس کو جانے پر مجبور کیا۔ تو یہ گئی اس لیے اس مقصد کے تحت ہے کہ نیٹو ایسٹرن یورپ میں بالخصوص بالٹک اسٹیٹس اور پولینڈ میں اپنی موجودگی کو بڑھا رہا ہے، وہاں کے پورٹس کو مضبوط کر رہا ہے، وہاں کے ہوائی اڈے بہتر کر رہا ہے اور وہاں 5,000 فوجیوں، اسلحے اور ساز و سامان پہ مشتمل ایک ملٹی نیشنل اسکواڈ بنانا چاہ رہا ہے جو روس کی سرحدوں کے نزدیک ہوگا۔ تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، 2016 میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور روس اس بارے میں ایک عرصے سے بہت تحفظ رکھتا ہے۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ایک گراؤنڈ کلیئر کیا جا رہا ہے، ہمارے ارد گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے۔ تو روس کے صدر نے کہا تھا کہ کالینین گراد میں جو ان کا مغربی बॉर्डर है और एक इनका हिस्सा है कि वहाँ हम इस्कंदर मिसाइल नष्ट कर देंगे और उन्होंने नष्ट कर दिए।
अच्छा, तो क्या ये समझा जाए कि नेटो के जहाज का इस तरह इतने करीब आकर से गुजर जाना, क्या ये सिर्फ इसको एक इत्तेफाक समझा जाए या फिर ये नेटो की एक चाल है रूस के मुतवक्के रद्द अमल को जानने के लिए, उसके टेस्ट करने के लिए?
देखिए, ये इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता, एक क्योंकि मालूमात तो होती है कि किसका जहाज जा रहा है, क्यों जा रहा है, लेकिन चूंकि ये फ्री वाटर्स में था और ये ना रूस का हिस्सा है और ना ही नेटो का हिस्सा है, उसमें सारे ही तैयारे भी आ सकते हैं, सारे ही जहाज भी आ सकते हैं, लेकिन नजदीक आना अब ये पता नहीं कि, तो बाद में पता चलेगा कि वो इत्तेफाक था या कोई खास तौर पर किया गया, तो मेरा ख्याल नहीं है कि खास तौर पर किया गया, और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ।
अच्छा, तो ये कि टेस्ट करने के लिए कि इनका रद्द अमल क्या हो सकता है रूस का, ये
रद्द अमल के लिए नहीं, ये इसलिए कि ये भी तो हो सकता है कि ये तैयारा हमारे नजदीक हमारी तरफ तो नहीं आ रहे, क्योंकि उनके साथ जंगी तैयारा था, जब वजीर खारजा वजीर दिफा जा रहा होता है तो उसके तैयारे को कार्डल करने के लिए दो तैयारे होते हैं इर्द गिर्द जंगी तैयारे, तो वो जंगी तैयार था SU-27, जाहिर है जब SU-27 वो राडार में आएगा तो नेटो को तैयारा भी उड़ेगा कि ये इस तरफ तो नहीं आ रहा है।
अच्छा, तो वैसे क्या इस किस्म के बढ़ते हुए तनाव से रूस मशरक वस्ता में या फिर यूक्रेन में अपनी पॉलिसी में कोई लचक ला सकता है आपके ख्याल में?
नहीं नहीं, रूस पे इसका कोई असर नहीं होगा, रूस के जो मौकफात हैं इन सारे सिलसिलों में वो आज के नहीं, वो पहले से हैं और तब से हैं जब से येल्सिन था, येल्सिन ने चूंकि नेटो को बहुत भीड़ दी थी, उसके बाद येल्सिन के जाने के बाद जो जब पुतिन आया और पुतिन मुस्ताकम हुआ, उसके बाद रूस के मौकफात बहुत वाजे हैं कि नेटो ने हमारे साथ जो वादा तोड़ा है और हमारे इर्द गिर्द घेरा डाल रहा है और हम अपनी हिफाजत का पूरा हक रखते हैं और हम अपने पूरे मुल्क में जाल बिछा रहे हैं मिसाइल मुखालिफ निजाम का, जो हाल ही में जो फिल्म पुतिन दिखाई गई ओलिवर स्टोन की, उसमें पुतिन ने बराह रास्त कहा है कि इधर 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 हम ये सारा सिलसिला कर रहे हैं और अपने मुल्क को महफूज करने का हमारा पूरा हक है।
ये थे मॉस्को से डॉक्टर मुजाहिद मिर्जा, और मैंने पाकिस्तानी फिजाइया के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मसूद अख्तर से भी इस वाक़े पर बात की जिसमें नेटो का F-16 तैयारा रूसी वजीर खारजा के जहाज के करीब आया और फिर अपना रुख रूसी जेट्स के आने पर ही बदल कर चला गया। मैंने एयर वाइस मार्शल मसूद अख्तर से पूछा कि फिजाइया के रूल्स ऑफ इंगेजमेंट में इस कस्म की कार्रवाई का क्या मतलब लिया जाता है?
ये रूल्स ऑफ इंगेजमेंट उनके क्या हैं ये तो चंदा इल्म नहीं है, मगर मसलन हमारे इलाके में अगर कोई जहाज थ्रेटनिंगली खतरा बनकर 10 किलोमीटर के अंदर आता है बॉर्डर के तो हमारे स्क्रैम्बल्स हो जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर आता है तो हमारे जहाज कॉम्बैट एयर पेट्रोल वहां कर रहे होते हैं, ये कोशिश होती है। और उसके बाद रूल ऑफ द गेम है कि हमने जहाज को इंटरसेप्ट करना है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है, और मगर ये सारे दुनिया के यही आई थिंक कवानीन हैं कि एक जहाज जो है वो उसके साइड पे जाएगा, एक पीछे रहेगा, लेकिन बाल्टिक्स में आई थिंक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट टोटली डिफरेंट हैं। याद रखिए कि सर्द जंग में उनके बड़े बड़े बॉम्बर्स होते थे बेयर और बैजर, बेयर जो है वो टर्बो प्रॉप था पंखे वाला और बैजर जो है वो जेट था, उनको तो रूटीनली इंटरसेप्ट करते थे रूस बरतानवी और अमरीकी और जर्मन जहाज और स्वीडिश जहाज, तो उस वक्त तो उनका रूल्स ऑफ एंगेजमेंट खाली यही होते थे कि जी इससे ज्यादा करीब नहीं आना, हम जो नॉर्मल फॉर्मेशन फ्लाइंग करते हैं उसमें 10 फुट का फासला रखते हैं विंग टिप टू विंग टिप, और इसमें जो है अगर पैरेलल उड़ रहे हैं मतवाजी उड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में तकरीबन आई विल से कि आधे किलोमीटर से आगे नहीं जाना चाहिए।
तो ऐसे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में जैसे ये नेटो के F-16 ने किया, इतना करीब आ गया रूसी जहाज के, तो उसका क्या फिर मतलब लिया जा सकता था आपके ख्याल में?
नहीं, उसका मतलब यही लिया जा सकता था कि इसमें इस वक्त बाल्टिक्स में और रूस और अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज में स्पेशली ये जो शाम से शुरू हुआ है वो उसके नतायज अभी मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने जब से रूसियों ने कहा है कि वो लोग सारी इत्तेहादी अफवाज के जहाजों को टारगेट समझेंगे जब से उन्होंने शामी जहाज गिराया है, तो उन्होंने अपने अटैक्स अपने जो हमले कर रहे थे फजा से वो बंद कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल में सर्द जंग की तरफ वापस जा रहे हैं। और लगता ये है कि उधर प्यूटिन एक सदर है, इधर भी एक हार्ड लाइन सदर आ गए हैं। ये ज्यादा होगा लुकिंग इन बिटवीन द लाइंस जो ट्रंप का है, बिकॉज ट्रंप के जो जनरल्स हैं उनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में तो कोई चीज थ्रेटनिंग नहीं होती, मगर अगर रशियन डिफेंस मिनिस्टर को बज किया गया है और उसको खतरा महसूस हुआ है, मगर मैं देख रहा था नेट के ऊपर इनकी कोई तस्वीर जारी नहीं हुई दोनों केसेस की। अच्छा, शाम वाले जहाज की भी कोई ज्यादा तस्वीर नहीं जारी हुई, तो मेरे ख्याल में खतरा है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और नो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, रूस जो है वो तो बदला चुकाना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है इन लोगों को, और अमरीकी शायद रिएक्ट कर रहे हैं बाल्टिक्स में एंड एल्सवेयर। तो खतरा जरूर है कि सर्द जंग की तरफ वापस जा रहे हैं दोनों मुल्क और कोएलिशन, मतलब इन लोगों की इत्तेहादी अफवाज जो हैं।
अच्छा, वैसे ये जो वाकया है नेटो के F-16 का इतना करीब आना रूसी वजीर दिफा के जहाज के, तो आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी कार्रवाई किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती थी क्या?
बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। देखिए, याद रखिए कि सर्द जंग में तो एक दूसरे के अमरीकी एक एयरलाइनर को मार दिया था रूसियों ने, जिसमें बहुत सारी जानें जाई हुई थी। फिर एक अमरीकी जासूसी का जहाज था जो कि करीब एक उससे टकरा गया था चीनी जहाज, तो चीनी पायलट तो लापता हो गया इजेक्ट करने के बाद, लेकिन अमरीकी जहाज को लैंडिंग करनी पड़ी चीन के अंदर, जो कि बाद में उन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि चीन तो एक रेस्ट्रेंड रिलेशन रख रहा था उस वक्त। अब तो चीन एक ऑलमोस्ट इत्तेहादी के तौर पर और बहुत ही नर्म मिजाज फॉरेन पॉलिसी वाला मुल्क बन गया है, तो एक बड़े बड़े और रूस वो तलाश कर रहा है, रूस ऐसी एक चीज शायद हादसा तलाश कर रहा है जहां पे कि वो सबक सिखा सके। तो अगर अमरीकी भी रिएक्ट करेंगे तो एक बड़ा, अगर तो उनके वजीर दिफा को बज किया है और अगर इंटेंशनल है तो ये बहुत बड़ा वाकया है। और वाकई इससे अगर सच है, अगर सच है, बिकॉज अगर वजीर दिफा है एक सिविलियन एयरलाइनर टाइप जहाज है तो उसको कोई नहीं मारेगा। फाइटर्स और बॉम्बर्स के दरमियान हाँ ये ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अगर एक वजीर दिफा का जहाज जो कि एक फाइटर जहाज हो ही नहीं सकता बॉम्बर जहाज, तो उसको बस करना और उसको मेनेसिंगली और खतरे की तौर पर थ्रेटन करना, वो एक बहुत बड़े, मेरे ख्याल में आई वुड लाइक टू से कि शायद उसमें ज्यादा सच्चाई ना हो, रूसी जो हैं शायद वो एक ऐसा हादसा तलाश कर रहे हैं।
ये थे पाकिस्तानी फिजाइय के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मसूद अख्तर। और पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में हुकाम का कहना है कि ईरान से मुत्तसिल सरहदी जिला पंजगोर से एक तबाहशुदा ड्रोन तैयारे का मलबा बरामद किया गया है। हुकाम के मुताबिक सरहदी खिलाफ वर्जी पर इस ड्रोन को मार गिराया गया, जो कि वो कहते हैं ईरान की जानिब से दाखिल हुआ था। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
क्वेटा में सरकारी जराए ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि ड्रोन तैयारे का मलबा जिला पंजगूर किला के परोम से बरामद किया गया। इन जराए के मुताबिक जिस ड्रोन का मलबा बरामद किया गया है वो ईरानी है। जराए ने दावा किया कि चूंकि इस ड्रोन ने सरहदी अदूद की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके बायस पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने इसे मार गिराया। जब मैंने पंजगूर में इस ड्रोन के गिराए जाने से मुतल्लिक इंतजामिया से राबता किया तो पंजगूर इंतजामिया के अहलकार ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्होंने इसके मलबे को देखा था। अहलकार ने बताया कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर एक छोटे तैयारे के पर और मलबे को देखा। उनका कहना था कि जिस गाड़ी पर ये मलबा बांधा हुआ था उसको उन्होंने चितकान की जानिब आते हुए देखा। आया ये ड्रोन ईरानी साख्त का है और क्या ये ईरान की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, इसकी तस्दीक के लिए ईरानी हुकाम से राबता नहीं हो सका। बलूचिस्तान के ईरान के साथ 5 अजला की सरहदें लगती हैं। इन अजला में चागी, वाशुक, پنجگور، کیچ اور گوادر شامل ہیں۔ ان اضلاع میں سے بعض میں ایران کی جانب سے فائر کیے جانے والے راکٹ کے گولے اور مارٹر شیل بھی گرتے رہے ہیں۔ چند روز بیشتر ایران کی جانب سے فائر کیا جانے والا ایک گولہ پنجگور میں ایک گاڑی کو لگا تھا۔ گولہ لگنے سے بلوچستان کے ضلع واران سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہلاک ہوا تھا۔ انگریزی اخبار ڈان کے مطابق ایرانی ڈرون کو پاکستان فضائیہ کے JF-17 طیارے نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں مار گرایا۔ گرائے گئے ڈرون طیارے کا ملبہ سیکورٹی فورسز نے قبضے میں لے لیا، لیکن تال واضح نہیں ہو سکا کہ اس ڈرون کو کب تباہ کیا گیا۔ پاکستان فضائیہ نے بھی اس پر تبصرے سے انکار کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے اعلی حکام کی جانب سے بھی تال اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، BBC نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، BBC پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، BBC اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، BBC دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، BBC اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، BBC سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
سربین، آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور آئیے اب کچھ بات کرتے ہیں قانون کی بالادستی اور اس میں وکلاء کی ذمہ داریوں اور رویوں کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں حب سے بیجا کے ایک مقدمے کی سنوائی کے فوراً بعد مقدمے میں نامزد ملزم کے وکلاء نے مقدمے کی پیروی کرنے والے وکلاء پر مبینہ طور پر تشدد کیا۔ نامزد ملزم خود بھی ایک وکیل ہیں۔ اس ہنگامہ رائے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے سول سوسائٹی اور وکلاء تنظیموں کا کہنا ہے کہ چند وکلاء کی جانب سے ایسا رویہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ سنیے لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ میں منگل کے روز زرینہ نامی ایک خاتون کی جانب سے دائر کی گئی حب سے بیجا کی ایک درخواست پر سنوائی کے فوراً بعد کورٹ روم میں موجود کچھ وکلاء مبینہ طور پر خاتون کے وکلاء سے الجھ پڑے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وکلاء میں گالم گلوچ کا تبادلہ اور ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس کے دوران خاتون کے مقدمے کی پیروی کرنے والے وکیل اسامہ ملک کو مبینہ طور پر زد و کوب کیا گیا۔ اسامہ ملک مقدمے کی پیروی کرنے والی سینئر وکیل آسمہ جہانگیر کی ٹیم کا حصہ تھے۔ ہائی کورٹ میں دائر حب سے بیجا کی درخواست میں زرینہ نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کی بیٹی گزشتہ 6 ماہ سے لاپتہ ہیں، اور یہ کہ ان کی گمشدگی میں پاکستان بار کونسل کے ممبر ایک وکیل کا ہاتھ ہے۔ تاہم اس حوالے سے پولیس نے عدالت میں اپنی حتمی رپورٹ تاحال جمع نہیں کروائی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سنوائی کے فوراً بعد ملزم کے حمایتی وکیل جرح کرنے والے وکیل بیرسٹر اسامہ ملک کے ساتھ الجھ پڑے، جس کے دوران ان کی قمیض کے بٹن بھی ٹوٹے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری ذوالفقار نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بار کونسل کو اس واقعے میں ملوث وکلاء کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔
سسٹم جو ہے کولیپس کر دے گا۔ وہ جو ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ود ان فور کارنرز آف لا جو ہیں، جو ان کا ایک کوڈ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کریں۔ اوور ڈوئنگ کوئی بھی کرے دیٹ از ناٹ پرمیسیبل، کسی طرح بھی وہ جو ہے ان اکارڈنگ ود لا نہیں ہے۔ ہمارا کوڈ ہے، اس کے درمیان جب ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اب پاکستان بار کونسل نے دیکھنا ہے۔ دونوں طرف سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ پہلے دن میڈم آسمان نے اسٹیٹمنٹس دی اس کے خلاف، تو دوسرے دن وہ عدالت میں جا کے کوئی ان کے درمیان کوئی ایسی ان ٹو ورڈ انسیڈنٹ ہو گیا، تو ان دونوں واقعات کو جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کو دیکھنا چاہیے، اور پاکستان بار کونسل اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے۔
لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کے علاوہ وکلاء کی دیگر تنظیموں اور سول سوسائٹی کے اداروں نے بھی واقعہ کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وکلاء کی جانب سے اس قسم کے رویے کے بعد انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پڑنے کا خدشہ ہے۔ عمر دراز، BBC نیوز، لاہور۔
تو لاپتہ بیٹی اور نواسی کی بازیابی کے کیس میں مدد دینے پر اتنا سخت رد عمل آیا، اور وہ بھی وکلاء برادری کے ایک حصے کی جانب سے، اور ہنگامہ رائے سے نامور وکیل آسمہ جہانگیر کے چیمبرز کے وکلاء کی جانوں کو بھی خطرہ بنا۔ میں نے آسمہ جہانگیر سے ہی بات کی اور پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔
دیکھیں، بات یوں ہے کہ جب سے یہ افتخار چودھری صاحب نے ایک یہاں پہ رسم دی ہے کہ وکیل جو ہیں وہ رینٹ اے کراؤڈ بن جائے اور جو چاہیں وہ اپنے اس سے دباؤ سے کام کروائیں, تو زیادہ تر جو وکیل ہیں وہ تو ان باتوں پہ نہ آتے ہیں اور نہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں, بلکہ وہ خود تنگ بیٹھے ہیں. مگر یہ کچھ لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور باقی وکلا کی امیج بھی خراب کرتے ہیں. اب دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وکیل کا کیس ہو تو کوئی اس کو دوسری پارٹی کو کوئی وکیل ہی نہ ملے, اور اگر ملے تو وکیل کے اوپر دباؤ ڈال دو. ارے بھائی, اگر میرا کیس غلط ہے تو انویسٹیگیشن ہو جانے دیں, تو بلکہ اچھی بات ہے, آپ بری الزمہ ہو جائیں گے. کیس کی میرٹ کے اوپر تو نہ ہمارا حق ہے نہ ہمارا کوئی اس کے اوپر کوئی دباؤ ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرا لو, کہ بھائی ایک عورت کہہ رہی ہے میری بیٹی اور میرا نواسہ جو ہیں وہ غائب ہیں. تو اگر غائب ہیں تو کیا حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ان کو ڈھونڈ کے لائے جہاں بھی وہ ہیں؟
اچھا, لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس میں وکلا نے بس اپنی منوانے کی کوشش کی زور زبردستی سے. اس سے پہلے ایک خدیجہ نامی خاتون کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا. اس وکلا کے ایک طبقے نے ملزم کی حمایت میں وہ کھڑے ہو گئے تھے. پھر ایک طیبہ نامی بچی تھی جو گھریلو ملازم تھی, اس کے ساتھ زیادتی پر بھی وکلا کا ایک حلقہ انصاف کے بجائے ملزمان کے حق میں گھراؤ پر اتر آیا. تو یہ مطلب کیا سمجھتی ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ لائرز موومنٹ افتخار چودھری صاحب کے بعد سے یہ ہوا ہے, لیکن یہ تعلیم میں کوئی نقص ہے اس کے علاوہ, یا پھر تربیتی نظام میں کوئی مسئلہ ہے؟
دیکھیں, جہاں تک طیبہ کا کیس تھا وہ بھی میں نے ہی کیا تھا, اور مجھے کبھی کسی نے آ کے تھریٹ نہیں کیا عدالت میں یا عدالت سے باہر, حالانکہ وہاں پہ ایک جج انوالو تھا. یہ ضرور ہے کہ ان کو وکیل بہت کم مل رہے تھے, مگر وکیل تھے بھی, یعنی کہ طارق محمود صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی تھے, میں بھی تھی, تو وہاں پہ کیس ہوا تھا. اور دوسرا جو کیس آپ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ بھی وکیل تو ملے تھے بچی کو, اور وہ جو ملزم لڑکا ہے وہ جیل بھی اس نے کاٹی اور رمانڈ میں بھی گیا. یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا, انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی, پکڑا ہی نہیں گیا, سب کچھ ہوا. مگر یہ ایک خاص ایک وکلا کا طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو اس میں سیاست میں ملوث کرتے ہیں, اور یہ ایک طرح سے دباؤ ڈال کے پھر یہ سیاسی طور پہ وکیلوں کی برادری کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اپنی حمایت میں. اور اللہ عالم کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں, مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اتنا سنگین الزام ہے تو ہم نے تو نہیں لگایا. میں تو اس خاتون کو نہیں جانتی ہوں. جس نے لگایا ہے آپ اس کو کہیں کہ بھئی غلط ہے, کو عدالت میں آئیں, کھلے عام اپنے آپ کو کہیں بھئی ہاں ٹھیک ہے آپ کریں انویسٹیگیٹ, اور اس عورت کا جو اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کا جواب دیں, بجائے اس کے کہ آپ جا کے وکیلوں کو مارنا شروع کر دیں اور وکلا جو عورتیں ہیں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں. اور مزے کی بات یہ ہے, اس کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ میں تو خود تھا ہی نہیں. تو بھائی آپ کو اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ آ گئے, آپ نے ان کو کہا ہی نہیں. آپ اتنے انسپائرنگ لیڈر ہیں کہ کوئی نام تو آپ کا اتنا نہیں جانتا ہے, مگر آپ اتنے انسپائرنگ ہو گئے کہ لوگ خود بخود جھونک آنے شروع ہو گئے آپ کی حمایت میں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اب میں بھی تو وکیل ہوں, میں نے تو کبھی نہیں اس طرح سوچا تھا کہ یہ اگر آئیں گے تو ہم بھی لوگ لے جائیں اور وکیلوں کو اکٹھا کریں. ٹھیک ہے, جو پٹیشنر کی مدد کے لیے این جی اوز نے کیس مجھے بھیجا تھا وہ آتے رہے, مگر وہ بالکل چپ خاموشی سے بیٹھ کر چلے جاتے رہے.
تو یہ جو ہنگامہ رائی کرنا, یہ قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا, دباؤ ڈالنا, مطلب یہ سب اگر ہو رہا ہے تو یہ کہ ان وکلا یا اس طرح کے وکلا کو ٹوکنے یا روکنے والا کوئی نہیں ہے کیا؟ مطلب کیا بار ایسوسی ایشن کی ذمہ داری ہے یا کسی اور ادارے کی ذمہ داری ہے ان کو ڈسپلن کرنا؟
دیکھیں, بات یوں ہے کہ بار کاؤنسل کا یہ کام ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بار کاؤنسل اپنا کام نہیں کریں گے. یہ بار ایسوسی ایشن کا کام نہیں ہے, اور یہ صاحب جو ہیں جن کے حق میں لوگ آئے وہ اتنے انسپائرنگ تھے کہ وہ اڑ کے آئے اور انہوں نے مارا, تو یہ تو خود پاکستان بار کاؤنسل کے ممبر ہیں جو کہ اپیکس باڈی ہے ریگولیٹر وکیلوں کی. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو رٹ ہے وہ کتنا ڈیپ ہو چکا ہے.
یہ تھیں آسمہ جہانگیر, جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس میں چند وکلا کی ہنگامہ رائے کے واقعے کے تناظر میں بات کر رہی تھیں. ادھر گزشتہ 3 دہائیوں سے باجوڑ ایجنسی میں موجود بارودی سرنگوں نے ہر 500 میں سے 1 شخص کو معذوری کا شکار بنا دیا ہے. سرکاری اندازوں کے مطابق سن 2008 سے اب تک یہاں بارودی سرنگیں پھٹنے کے واقعات میں 1400 افراد ہلاک جبکہ 1800 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. مگر حکام کا کہنا ہے کہ انتہائی دشوار علاقہ ہونے کی وجہ سے بارودی سرنگوں کا مکمل صفایا ہونے میں وقت لگے گا. ہمارے ساتھی فرحت جاوید نے افغان سرحد کے قریب اس علاقے میں بارودی سرنگوں کی اب تک موجودگی سے متعلق ہمیں یہ رپورٹ بھیجی.
باجوڑ ایجنسی کا یہ گاؤں مٹو افغان سرحد کے قریب ترین دیہاتوں میں سے ایک ہے. لیویز کے اہلکار یہاں لینڈ مائنز یعنی بارودی سرنگیں تلاش کر رہے ہیں. تقریباً آدھا کلومیٹر کا حصہ کلیئر قرار دیے جانے کے بعد ہمیں وہاں جانے کی اجازت ملی جہاں ایک کھیت میں گزشتہ ماہ بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا تھا. اب یہاں مقامی افراد کی آمد و رفت خاصی محدود ہو چکی ہے. باجوڑ ایجنسی کے اسی گاؤں میں ہماری ملاقات وڑا بی بی سے ہوئی. وہ ایک ماہ پہلے ہونے والے اس دھماکے میں اپنی ایک ٹانگ کھو بیٹھی. کھیت کے کونے میں کام کے دوران ان کا پاؤں روسی ساختہ بارودی سرنگ سے ٹکرایا تھا.
ایک زوردار دھماکہ ہوا. مجھے لگا ہم پر کسی نے راکٹ کا حملہ کیا ہے. دھماکے کے بعد میں گر گئی. میں نے پیچھے دیکھا تو بم پھٹ گیا تھا. مجھے نہیں پتا یہ کس نے رکھا. دھماکے کے بعد میرے بچے آئے اور مجھے ایک چارپائی پر ڈال کر لے گئے.
مقامی افراد کے مطابق یہاں بارودی سرنگوں کا پھٹنا اور لوگوں کا معذور ہونا ایک معمول ہے اور اکثر یہ واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے. باجوڑ کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے حکام کے مطابق ان میں پاکستانی طالبان کی نصب کردہ بارودی سرنگوں کے علاوہ 80 کی دہائی میں بچھائی گئیں روسی ساختہ لینڈ مائنز بھی شامل ہیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے رکن احسان اللہ ہمیں باجوڑ ایجنسی کی تحصیل خار میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں قائم اس سٹور روم میں لے گئے جہاں ناکارہ بنایا گیا بارودی مواد موجود تھا. ان میں کچھ دن پہلے ملنے والی روسی ساختہ ٹینک شکن بارودی سرنگیں، درجنوں اینٹی پرسنل لینڈ مائنز اور کئی درجن راکٹ شامل تھے.
اس کا رمضان سے 15 دن پہلے 4 مہینے پڑا تھا. یہ بھی اور مارٹر بھی ساتھ تھا. دوسرا جو ہے نا 1 مہینہ پہلے میزائل ادھر پڑا تھا 4 منگ میں، وہ بھی 4 منگ سے لایا تھا. یہ تو رشین کا اور روس کا وقت کا ہوگا. یہ تو خراب نہیں ہوتے، بس یہ تو بالکل کام کرتے ابھی.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2008 سے اب تک باجوڑ ایجنسی میں بارودی سرنگیں پھٹنے کے واقعات میں 1400 افراد ہلاک جبکہ 1800 سے زائد معذور ہوئے ہیں. باجوڑ ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ محمد علی خان کہتے ہیں کہ انتہائی دشوار علاقہ ہونے کی وجہ سے بارودی سرنگوں کا مکمل صفایا ہونے میں وقت لگے گا جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے.
ابھی تک جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں آئی ڈی مل جاتی ہے. اٹ از ناٹ، وی ڈونٹ سے اٹ، لیکن 95% 98% علاقہ کلیئر ہے. جو دور دراز علاقے ہیں وہاں تو ساری بات ایکسس کی بات ہے، اور کبھی کسی زیرہ بھی گیا، اب اس کو چلانا بھی ایک مسئلہ ہے.
حکام کے مطابق فاٹا کی تمام ایجنسیوں کے مقابلے میں باجوڑ میں بارودی سرنگیں پھٹنے سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جبکہ 3 دہائیوں تک اس علاقے کی زمینوں پر بارودی سرنگوں کے خوف کی وجہ سے فصلیں کاشت نہیں کی جا سکیں. باجوڑ ایجنسی میں مکمل امن و امان کے دعوے اپنی جگہ، لیکن یہاں بارودی سرنگوں کی موجودگی بتاتی ہے کہ طویل جنگ کے اثرات اب بھی باقی ہیں. فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، باجوڑ.
اور آج سربین کا بڑا موضوع سعودی عرب کے بادشاہ کے اس فیصلے سے متعلق تھا جس میں انہوں نے اپنے بھتیجے کی جگہ اپنے 31 سالہ بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد بنا دیا. اس سے متعلق کئی خبریں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی لگی ہیں. سربین کا وقت اب ختم ہوتا ہے. آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، ہمارے پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جوناتھن گریئر، اور اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ عمبر خیری کو اب اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے.
سعودی عرب کے شاہ سلمان نے موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف کی جگہ اپنے بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنا نیا ولی عہد مقرر کر دیا ہے. سابق ولی عہد شہزادہ بن نائف سے تمام عہدے واپس لے لیے گئے ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے ایران سے متصل سرحدی ضلع پنجگور میں ایک ایرانی جاسوس طیارے کو مار گرایا ہے. پرتگال میں فائر فائٹرز ایسوسی ایشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں لگنے والی آگ جس میں 64 افراد ہلاک ہو گئے تھے جان بوجھ کے لگائی گئی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں قحط کی صورتحال ختم ہو گئی ہے، تاہم انہوں نے متنبع کیا کہ وہاں لاکھوں افراد کی حالت اب بھی بہت خراب ہے. امریکی سائبر سیکیورٹی کے اہلکار کے مطابق روسی ہیکرز نے گزشتہ سال صدارتی مہم کے موقع پہ 21 ریاستوں کے انتخابی نظام کو ہیک کیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. We'll be right back.